کیے، حتیٰ اگر یہ خاندانی نزاع ہو تو یہ نزاع کسی خاندان کا جھگڑا پھر بھی نہیں تھا، بلکہ اصلی جھگڑا فضیلت اور رذیلت کے اوپر تھا۔ آپ تصور فرمائیے، حضرت ہاشم جہاں سے خاندان بنی ہاشم شروع ہوا، فضیلت کے اندر ٹکرا رہے تھے بنی امیہ کے ساتھ، اور کوئی معرکہ نہیں تھا، یعنی مقابلہ اس میں نہیں تھا کہ مثال کے طور پر ہاشم کے پاس اونٹ زیادہ ہیں اور مثلا امیہ کے پاس اونٹ کم ہیں، نہیں، اونٹوں میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، بات فضیلت کے اندر تھی کہ فضیلتوں میں کون ان سے آگے ہے۔ تو اگر اس خاندانی نزاع کو پیچھے تک لے جایا جائے، تین نسلیں تک پیچھے لے کے جائیں اور وہاں سے بھی شروع کریں، تب بھی ٹکراؤ کی ماہیت خاندان نہیں بنتی، ٹکراؤ کی ماہیت فضیلتوں اور رذیلتوں کا ٹکراؤ بنتا ہے۔ بالکل وہی فضیلتیں اور رذیلتیں جو امیر المومنین اور معاویہ کے زمانے میں، نبی اکرم اور ابو سفیان کے زمانے میں، اور ہاشم اور امیہ کے زمانے میں فضیلت اور رذیلت کا ٹکراؤ تھا، وہی ٹکراؤ امام حسین اور یزید کے زمانے میں پیش آیا۔ بس خاندانی نزاع کے اندر محصور کرنا ناانصافی ہے۔ سب سے اہم پہلو کیا ہے واقعہ کربلا کا؟ سب سے اہم پہلو وہ پہلو ہے جس کو خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ سب سے اہم پہلو جو انہوں نے خود ارشاد فرمایا وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا پہلو ہے۔ وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو انہوں نے فرمایا میں اس کی خاطر اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔ خود ان کے اقوال موجود ہیں، چونکہ آپ لوگ بخوبی ان اقوال سے واقف ہیں، اس کی پوری الفاظ اور عبارات کو بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، اور میں صرف اشارہ کر کے مزید آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اب آئیے ذرا سا اس پس منظر میں کہ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو انجام دے ڈالا۔ بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے، آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ائمہ اطہار علیہ السلام نہیں تھے؟ کیا ان کے زمانے میں انحراف نہیں ہوا تھا؟ کیا اسی یزید کا باپ انحرافات کو شروع نہیں کر چکا تھا امیر المومنین کے زمانے میں؟ قلت آوان و انصار اگر سبب ہو تحریک نہ کرنے کی، تو جس طرح امیر المومنین کے پاس آوان و انصار نہیں تھے، امام حسن کے پاس آوان و انصار نہیں تھے، امام حسین کے پاس بھی آوان و انصار نہیں تھے۔ اگر آوان و انصار نہ ہونا مسئلہ ہو تو پھر امام حسین نے کیوں یہ کام کیا، اور اگر امام حسین نے صحیح کیا تو پھر ہم کیا کہیں گے امیر المومنین کے بارے میں اور امام حسن کے بارے میں؟ اس مسئلے کے اوپر کچھ دیر غور کریں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر ابتدا سے شروع کریں، نبی اکرم دین لے کے آئے، نبی اکرم نے دین لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو قبول کرنے والے تھے حتیٰ نبی اکرم کی وفات تک کے زمانے میں، یعنی 10 ہجرہ 11 ہجرہ تک کے زمانے میں، تین قسم کے لوگ نبی اکرم کی وفات کے زمانے میں موجود تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کو مکمل فکر اور شعور اور آگہی کے ساتھ قبول کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو دین اسلام کے حقائق سے واقف تھے، دین اسلام کی گہرائیوں سے واقف تھے، دین اسلام کی مصلحتوں سے واقف تھے، اس کے انداز سے واقف تھے، تمام چیزوں کو دین اسلام کی سمجھ چکے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہبری میں انہوں نے اپنے آپ کو بابصیرت بنا لیا تھا۔ کتنی تعداد ہوگی ان لوگوں کی؟ ہمارا خیال میں یہ افراد انگوش شمار افراد کہلائیں گے۔ یہ اپنے معاشرے کے انتہائی کم افراد تھے کہ جو اس درجے کے اوپر فائق تھے کہ انہوں نے بصیرت حاصل کر لی تھی اسلام کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ وہ لوگ تھے جو پاکیزہ فطرت کی وجہ سے دین اسلام پر آ گئے تھے۔ بہت سارے وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر فطرت خوبصورت تھی، پاکیزہ تھی، اور اپنی اس پاکیزگی کی وجہ سے وہ دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہمارے خیال میں کثرت نبی اکرم کے زمانے میں انہی لوگوں کی تھی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو مکمل آگہی کے ساتھ اسلام کی دشمنی کے لیے دین اسلام میں داخل ہوئے تھے، بالکل اچھی طرح سے آگہی رکھتے تھے، یہ لوگ تمام باتوں سے واقف تھے، یہ لوگ آگاہ تھے کہ نبی کون ہے، امام کون ہے، کس کا کیا مقام ہے، اسلام کے پیمانے کیا ہیں، اسلام کا انداز کیا ہے، اس بصیرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور یعنی اس آگہی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور ارادہ یہ تھا کہ اسلام کو محو کر دیں گے، نابود کر دیں گے۔ نبی اکرم کے بعد وہ منافقت کا دور شروع ہوا، منافقت کا عمل شروع ہوا، البتہ اس کے اندر بھی جو مخالفانہ کام ہو رہا تھا اس کے اندر ہمیں دو کیٹیگریز کو ڈھونڈنا پڑے گا، ایک وہ جو اصل نفاق کو پھیلا رہے تھے، اور ایک وہ جو نفاق کا شکار ہو رہے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو حق کے اوپر باقی تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اصل نفاق کو پھیلا رہے تھے، وہ تھے جن کو ہم ابو سفیان اور خاندان بنی امیہ سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو اصل نفاق کو پھیلا رہے تھے، اسلام کے خلاف ریشہ درانیاں کر رہے تھے، اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، اور چاہتے تھے اسلام کو نیست و نابود کر دیں، اسلام کے نام سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے. آیا یہ لوگ امیر مومنین کے زمانے میں نہیں تھے؟ کیا یہ نبی اکرم کے بعد فوراً کار فرما نہ ہوئے؟ یہ کار فرما ہوئے، انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فتنوں کو انجام دیا، یہاں تک کہ امیر مومنین کا زمانہ آیا، امیر مومنین نے ان سے مقابلہ کیا. لیکن کیا مقابلے کی نوعیت وہاں تک گئی جہاں تک کربلا گئی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. مقابلے کی نوعیت وہاں تک نہیں گئی جہاں تک کربلا ہے. پھر جب امیر مومنین حکومت پر نہیں تھے تب تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ امیر مومنین نے تعبیرات ارشاد فرمائی ہیں اس واقعے کی تعلیل میں کہ کیوں ان کے سامنے انحراف آتا رہا اور وہ خاموش رہے. دو تعبیر امیر مومنین نے ارشاد فرمائی، کم سے کم دو تعبیر کلی طور پر. ایک بات تو وہ مشہور چیز جو ہم سب جانتے ہیں، فرمایا آوان و انصار نہیں تھے. کہا ام اصولہ بے یدن جزا، کیا میں ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کرتا؟ آوان و انصار کا نہ ہونا. لیکن آیا آوان و انصار کا نہ ہونا بنیادی سبب تھا ان کے کربلا جیسے کام کو نہ کرنے کا؟ یعنی کہ نہیں، کچھ اور پہلو بھی تھے. ہاں، دوسرا پہلو بھی تھا. انہوں نے فرمایا جب تک میرا حق پامال ہوا اور اسلام کا ظاہر محفوظ رہا میں نے صبر کیا. ہاں، دو پہلو پس نکل آئے. ایک پہلو یہ کہ آوان و انصار نہیں ہے تو ہم نے جدوجہد نہیں کی، یعنی وہ جدوجہد جس کو ہم لوگ فوجی جدوجہد کہتے ہیں، لشکر لے کے آتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ آوان و انصار نہیں تھے. دوسرا پہلو کیا؟ انہوں نے کہا ظاہر اسلام برباد نہیں ہوا تھا، اسلام کا ظاہر تو منعقد تھا، مجلس تمام نمازیں انجام پا رہی تھیں، خلفاء بظاہر اسلام کا نام لے رہے تھے، اسلام کی تعظیم کر رہے تھے، قرآن کریم کو زندہ کر رہے تھے اپنے انداز میں، وہ سب کچھ کر رہے تھے جو ظاہر اسلام کے اندر ہونا چاہیے. امام نے فرمایا ہمارے حق کو پامال کیا گیا لیکن ظاہر محفوظ رہا، ہم نے سکوت اختیار کیا. امام حسین کے زمانے میں کیا ہوا؟ امام حسن کے زمانے میں یہی کام انجام پایا. گرچہ انحراف بڑھ گیا تھا، اب انحراف میں شدت آ گئی تھی، اب مثال کے طور پر مودودی جیسے مصنف بھی واضح طور پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ملوکیت کا آغاز ہو گیا تھا. اب یہ کتاب جب بھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا تاکہ اہل سنت کی رائے سے ہم واقف ہو جائیں. ہم بدقسمتی سے بہت غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت کے انتہائی متعصب اور معمولی اہل سنت کے افکار میں مکس کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بعض تنظیموں کی طرف سے، یہ وہ تعصبی رائے ہے، ورنہ اہل سنت کی رائے وہ رائے نہیں جو یہ تعصبی لوگ اظہار کر رہے ہیں. اہل سنت کی اپنی رائے ہے جس کے اندر بہت سارے مثبت نکات موجود ہیں. تو آپ مودودی صاحب کی وہ کتاب ضرور خلافت و ملوکیت میں کم سے کم وہ حصہ ضرور ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے معاویہ کے بارے میں تحریر کیا. انحراف ہو چکا، امام حسن کے سامنے انحراف آیا، لیکن امام حسن نے صلح کر لی. کیوں صلح کی؟ ایک بات، آبان و انصار نہیں تھے. آیا آبان و انصار نہ ہونا بس یہی علت تھی؟ اگر آبان و انصار نہ ہونا علت تھی تو امام حسن نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، پھر میں کہوں گا دوسرا پہلو ڈھونڈنا پڑے گا. دوسرا پہلو کیا تھا؟ وہی پہلو جو امیر مومنین نے ارشاد فرمایا، ظاہر اسلام ابھی بھی باقی تھا. معاویہ کی شخصیت قابل تحلیل ہے، یعنی کاش موقع ملے انسان کئی جلسات معاویہ کی شخصیت کے اوپر بولے کہ یہ شخصیت کیا شخصیت تھی، یہ دشمنی کیا دشمنی تھی، انداز کیا انداز تھا، سیاست کیا سیاست تھی. یہ بہت عمیق موضوع ہوگا کہ ہم اس شخصیت کے اوپر بولیں، اس فرد کے کام کے اوپر بولیں، اس کے کام میں گہرائی کتنی تھی. ان تمام باتوں کے باوجود کہ اس کی دشمنی میں گہرائی تھی، بہت بہت تیز نظر رکھنے والا اور ظاہر کو بہت اچھی طرح آراستہ کرنے والا تھا، بہت اچھی طرح بنانے والا. میں نے کئی دفعہ شاید یہ بات عرض کی ہوگی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں. امام حسین کے پاس آیا جب بیعت کی کوشش کر رہا تھا، کہ یزید کے لیے بیعت لے لے. امام حسین کے پاس آیا، کہا کہ آپ میرے بیٹے میں خلیفہ بننے میں کیا برائی ہے؟ امام نے فرمایا، یعنی میرے اپنے الفاظ میں، کہ اس میں اچھائی کون سی ہے؟ شارب الخمر ہے، بندروں کو ممبر پہ بٹھاتا ہے، کفر و فسق و فجور انجام دیتا ہے. سنیے گا، کہتا ہے آپ اب یزید کی غیبت نہ کریں. تصور فرمائیے، تاریخ کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ غیبت نہ کریں میرے بیٹے یزید کی. اس حد تک یہ آدمی ظاہر کو خوبصورت بنانے کا ماہر تھا، ظاہر کو خوبصورت بنانے میں مہارت رکھتا تھا، اور اتنا بیوقوف بنا چکا تھا لوگوں کو. ایک دن ماہ رمضان میں کھا رہا تھا، ہاں سونے کے برتن میں کھا رہا تھا، ایک سونے کا برتن تھا اس کے اندر کھانا کھا رہا تھا، ایک آدمی آیا اس نے کہا میں نے نبی اکرم سے سنا ہے کہ سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے، کہنے لگا میری اپنی ایک رائے ہے. عجیب ہے، اتنی جرات رکھ پا رہا تھا اور سامنے کوئی نہیں تھا جو اس کو کہے کہ بے وقوف انسان، نبی کی رائے کے مقابلے میں بھی کیا کوئی رائے بنتی ہے؟ کیا معصوم کی رائے کے مقابلے میں کوئی رائے بنتی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ہادی اور رہبر کی رائے کے مقابلے میں کوئی رائے بنتی ہے؟ کہتا ہے میری بھی ایک رائے. ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا یہ شخصیت کیسی شخصیت تھی، اس کا کام کس طرح کا کام تھا. اس کا کام بہت گہرا اور بہت اپنی دانش میں پائیدار کام تھا. وہ جس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ بیوت بناتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خدا اگر منہدم کرنا چاہے تو فوراً منہدم کر لے. تو یہ مکڑی کے جال بنانے میں ماہر تھا، مکڑی کے جال ایسے خوبصورت بناتا تھا کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے. میں نے عرض کیا اس کی مثالیں کیا تھیں. امام حسن نے پھر اقدام نہیں کیا، خود ان کے ساتھ جو سخت وقت گزرا، میں یعنی اپنے ذہن میں تصور کیجئے 40 ہجرہ سے لے کر 50 ہجرہ تک کا وقت انتہائی مظلومیت کا وقت تھا. یہ وہ وقت تھا جب اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کونے کونوں سے نکال کر شہید کیے جا رہے تھے، ہر برا بلا کام امیر المومنین کے نام کے ساتھ کیا جا رہا تھا، تاریخ کو تبدیل کیا جا رہا تھا، لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا. امام نے تحمل فرمایا. کیوں تحمل فرمایا؟ پہلی بات قلت و آبان و انصار، لیکن کیا قلت آبان و انصار تمام سبب تھی؟ میں بار بار کہوں گا یہ تمام سبب نہیں ہے، یہ پورا سبب نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اس جگہ تک آ جائے معاملہ جہاں لوگوں کی آنکھیں کھلنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ اپنی ایک مدہوشی کے عالم میں چل رہے تھے، لوگوں کی ایک خاص فطرت ہے، خود واقع کربلا کے اندر ہمیں نظر آئی. لوگوں کی فطرت کیا ہے؟ چاہتے ہیں زندگی عام پیٹرن کے اوپر چلتی رہے، ہمارا روٹین خراب نہ ہو. یقین فرمائیے ہم ان کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، ہماری کمیونٹیز میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے عام لوگ کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں زندگی ڈسٹرب نہ ہو، ایک روال بنا ہوا ہے اس روال کے اوپر چلتی رہے. امیر المومنین تشریف لائے، 3 جنگیں کر دی. انہوں نے کہا یہ تو سارا روال ہی خراب کر دیا، ہم تو ایسے نہیں چاہتے تھے، ہم تو چاہتے ہیں سکون سے زندگی گزرتی رہے. وہ معاویہ آیا، اس نے کہا میں تمہیں زندگی دوں گا، میں تمہیں دولت دوں گا، میں تمہیں امن دے دوں گا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، امن چاہیے ہمیں، امن کے نام کے اوپر جمع ہو گئے. آیا واقعا یہ امن چاہیے جو معاویہ نے دیا؟ تو وہ بدترین دور تھا جو امام حسن کے زمانے پیش آیا، لیکن پھر بھی تحمل فرمایا، کہا ٹھیک ہے لوگوں کی آنکھیں کھلیں، ایسے موقع پر پہنچ جائیں کہ جب خود لوگ بیتاب ہوں کہ اب ہمیں حقیقت چاہیے. یہاں تک کہ دور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا. اب کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ اب سوال یہ، آبان و انصار ہیں؟ نہیں، آبان و انصار نہیں ہیں. یہ وہ فیکٹر ہے جو پہلے سے تھا، یہ وہ فیکٹر ہے جو 11 ہجرہ سے چل رہا تھا. آبان و انصار اس وقت سے نہیں تھے. اب کیا نئی چیز آئی؟ اب نئی چیز یہ آئی کہ اب اسلام کا ظاہر بھی مٹ جائے گا، اب اسلام کے ظاہر میں سے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا. اچھا، پہلے اگر کوئی جگہ ایسی تھی کہ ہم یہ سوچتے تھے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں تاثیر ضروری ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جان کا خطرہ نہ ہو، امام نے فرمایا نہیں، یہاں سارے قانون ختم ہو گئے، یہاں اب کوئی قانون نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی بھی قانون موجود ہے، ظاہر عام طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شرط ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، عام طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں شرط ہے کہ آپ کی بات کی تاثیر ہو. لیکن یہ تمام ایک باؤنڈری رکھتے ہیں، یہ تمام ایک حد رکھتے ہیں، اور وہ حد کیا ہے؟ جب اسلام ختم ہونے لگے پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی، پھر تاثیر ہو یا نہ ہو، جان کو خطرہ ہو یا نہ ہو، آپ کو کارروائی کرنی پڑتی ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے دیکھا نہیں، اب معاملہ قلت آبان و انصار کا نہیں ہے، وہ تو 50 سال سے نہیں تھے، اب معاملہ کس جگہ پر ہے؟ اب معاملہ اس جگہ پر ہے کہ وہ جو واحد دلیل تھی کہ ظاہر کم سے کم باقی تھا، اب وہ بات بھی ختم ہو گئی، اب ظاہر بھی نابود ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کس طریقے سے نابود ہو رہا تھا، خلیفہ کیا حرکتیں کر رہا تھا خلافت کے بھیس کے اندر، بنی امیہ کیا حرکتیں کر رہے تھے، لوگوں کی ثقافت کہاں تک پہنچ گئی تھی. سوال ہمارا یہ، امام نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری عزاداری متصل ہونی چاہیے، یہ وہ جگہ جہاں سے عزاداری متصل ہونی چاہیے. امام نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچیں کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا، یہ سوچیں کر کیا سکتے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ ایک کام جو ہو نا، مثلا آئیڈیل کیا تھا؟ آئیڈیل یہ تھا کہ امام کہتے یہ یزید شارب الخمر ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، تمہارے رسول نے تمہیں کہا تھا کہ بنی امیہ کو حکومت پر دیکھو تو اتار دو، تم نے معاویہ کو حکومت پہ دیکھا نہیں اتارا، اب اس کا بیٹا حکومت پہ آیا اس کو اتارو. نبی اکرم نے فرمایا تھا جو حاکم اللہ کے حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے تم سب کی ذمہ داری ہے اس کو مل کے اتار دو. تم نے نہیں اتارا معاویہ کو, دیکھا اب اتار دو. آئیڈیل یہ امام نے یہ سب فرمایا, آئیڈیل کیا ہونا چاہیے تھا, لوگ ان کا ساتھ دے دیتے. اگر ساتھ دیتے تو کیا کرتے, امام مارکہ آرائی کرتے, شام تک لشکر کو لے کے جاتے, معاویہ کو تخت سے اتارتے, حکومت اسلامی کو قائم کر دیتے. یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے بیان فرمائی. جب کوفے سے خطوط آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا, میں حق کی خاطر کھڑا ہو جاؤں گا. لوگوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے جو ہمیں گائیڈ کرے, کوئی ہمارے پاس ہادی نہیں ہے. امام نے فرمایا میں حاضر ہو جاتا ہوں اور اس کام کو انجام دوں گا اور ان سب کو ختم کر دوں گا. یہ آئیڈیل تھا جو امام کرنا چاہتے تھے. اب مشکل کیا پیش آ رہی ہے, مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ عوان و انصار کہاں ہے کہ آپ لشکر کشی کریں گے, کوئی نہیں اس کام کا انجام دینے کے لیے. ایک جرقہ امید کہاں سے بندھا, کوفے کی طرف سے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک سوال کرتے چلے جائیں, پہلے تحریک شروع ہوئی یا پہلے خطوط آئے, اس بات کے اوپر جتنا غور کریں کم ہے. پہلے تحریک شروع ہوئی یا پہلے خطوط آئے, پہلے تحریک شروع ہوئی ہے. تحریک کب سے شروع ہوئی, جس دن مدینے کے گورنر کے پاس خط آیا, اس نے امام کو بلایا کہا بیعت کیجئے. امام نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ, اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا انکنڈیشنل سینٹنس ہے یہ, بغیر کسی شرط کے ایک جملہ ہے. کیا, میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. امام سے سوال ہے ہمارا, آیا کوفہ ہے آپ کے ساتھ؟ امام کا جواب کیا ہے, کوفہ ہو یا نہ ہو میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. آیا آپ کی بات کی تاثیر ہوگی؟ امام کا انکنڈیشنل جواب ہے, تاثیر ہو یا نہ ہو میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. آپ جان دیں گے؟ پھر جواب وہی ہے, میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. سب ختم کر دیا امام نے. امام نے فرمایا تاثیر ہو یا نہ ہو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, جان دینا پڑے یا نہ دینا پڑے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا, کوفہ بصرہ شام عراق ساتھ ہو یا نہ ہو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. یہ تحریک کی ابتدا ہے. کوئی خط نہیں تھا اس وقت, کسی کا لیٹر نہیں تھا, کسی کی حمایت کا اعلان نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. اس کے بعد خطوط آنا شروع ہوئے جب وہ مکے تشریف فرما ہوئے, جب وہ مکے چلے گئے تب خطوط آئے. اچھا جب خطوط آئے تو خطوط نے کیا کیا, خطوط نے یہ بتایا کہ ایک لشکر آپ کی حمایت کے لیے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, امام کو پتا چلا ایک لشکر بن سکتا ہے, لیکن ان کو بخوبی پتا تھا کہ یہ لشکر قابل اعتماد لشکر نہیں ہے. ہر آدمی جانتا تھا عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, محمد بن حنفیہ, عبداللہ بن عباس, ہر شخص اس بات سے واقف تھا کوفہ قابل اعتماد لشکر نہیں ہے. کیا امام واقف نہیں تھے؟ 100% واقف تھے. یہ جملہ انہوں نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا, کہا کہ کأنی بأوصالی یتقطعها اسلان الفلوات بین النواویس وکربلا. فرمایا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں, کہا ایسا ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ نواویس اور کربلا کے درمیان بھیڑیے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ امام نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا, فرمایا میں بخوبی جانتا ہوں میں مارا جاؤں گا, یہ کوفہ ساتھ نہیں دے گا, یہ لشکر ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ امام کو پتا تھا. کتنی دفعہ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عباس کے مقابلے میں, ام سلمہ کے مقابلے, حضرت ام سلمہ کے مقابلے میں, کہا میں ان باتوں سے واقف ہوں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں شہید کیا جاؤں گا یہ مجھے پتا ہے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, کہا اگر میں کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں گا تو بنی امیہ میرے اوپر سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے, یہ وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرنے, اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. یہ امام کی تحریک کا خلاصہ ہے. اب کر کیا سکتے تھے, میں نے بتایا بہترین کام تو یہ تھا کہ لشکر بنتا, امام بنی امیہ کو فوج میں شکست دے دیتے, لیکن لشکر تو نہیں تھا. اب کیا کر سکتے تھے؟ اب ایک راستہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بیعت کر لیتا ہوں, ظاہر وہ یہ پہلے سے کہہ چکے تھے میں کسی صورت میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. تیسرا راستہ یہ تھا خاموشی اختیار کر لیتے. آیا امام کے مزاج میں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتے؟ یعنی وہ یوں کہتے کہ چونکہ کوئی لشکر میرے ساتھ نہیں ہے لہذا میں خاموش ہوئے جاتا ہوں. ان کے انداز میں کہیں سے کہیں تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی پوری تاریخ کربلا, تمام خطبات, تمام ان کے لیٹرز, ان کے اقوال سب موجود ہیں, کسی ایک قول میں یہ نہیں لکھا اب جب کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا. کہیں نہیں لکھا. زیادہ سے زیادہ ایک جملہ جس کو بعض لوگوں نے بہت زیادہ چڑھایا وہ یہ کہ امام نے فرمایا جب تم اہل کوفہ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میرا راستہ چھوڑو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں جاؤں گا. آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جاؤں گا اور میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا؟ تو جب کوفہ نہیں آئے تھے تو کیا خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ جب کوفہ کے خطوط نہیں آئے تھے، وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ اس بات کے اوپر غور فرمائیے، کوفہ سے پہلے تحریک شروع ہوئی یا کوفہ کے بعد تحریک شروع ہوئی؟ تو تحریک کوفہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی. اگر وہ یہ فرما رہے ہیں تم لوگ مجھے جگہ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاؤں گا، اس کا مطلب یہ کہ میں تحریک ختم کر دوں گا جو تمہارے کہنے پہ میں نے شروع نہیں کی تھی، میں تو پہلے سے شروع کیا ہوا تھا. یعنی وہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، میں ابھی کوفہ کے راستے پہ آیا تھا، میں واپس جاؤں گا پھر وہی کام شروع کروں گا. کون سا کام؟ مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گا. پھر دوبارہ اپنے اصلی سوال پر آتا ہوں، امام کیا سوچ کے کر گئے، کیا حکمت عملی بنائی امام نے جس میں انہوں نے اپنے کام کو انجام دے دیا؟ میں نے امام کی حکمت عملی کو جو اب تک سمجھ پا رہا ہوں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، تین مختلف گروپس کے لیے. پہلی بات، بنی امیہ کے مقابلے میں امام کی حکمت عملی کیا ہے؟ امام کی حکمت عملی یہ ہے کہ یہ ایک آخری انتہائی مقابلے میں ہمارے ساتھ آ جائیں. امام یہ نہیں چاہتے کہ بنی امیہ سے میں گریز کروں، ان سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہو. نہیں، وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ بتایا کہ میں اگر کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ وہاں پر بھی پہنچیں گے، تو مقابلہ تو ہونا ہے. لیکن امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں یہ مقابلہ آخری مقابلہ بنے، یہ مقابلہ بار بار کا مقابلہ نہ ہو، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہے. ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، یہ لوگ لوگوں کو ڈرا کے لشکر بنائیں گے، اپنے پیسے سے لشکر بنائیں گے، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں ہوگا. اب امام کیا چاہتے ہیں؟ معرکہ تو ہونا ہے، معرکہ تو ہو، لیکن وہ معرکہ آخری معرکہ بن جائے حق اور باطل کا، وہ معرکہ ایسا ہو کہ حق ہمیشہ کے لیے باطل سے جدا ہو کر نظر آئے. امام کا اصلی میدان کہاں پر ہے؟ یقین فرمائیے، تلواریں امام کا میدان ہے ہی نہیں، نیزے امام کا میدان نہیں ہے، تیر امام کا میدان نہیں ہے. امام کا میدان کہاں پر ہے؟ انسانیت امام کا میدان ہے. کہا ٹھیک ہے، ہم تلواروں کو تلواروں سے نہیں ٹکرائیں گے، نیزوں کو نیزوں سے نہیں ٹکرائیں گے، اور نہ تیر کے اوپر تیر برسائیں گے. وہ کام تو کریں گے، لیکن اصلی مارکہ کیا ہوگا؟ ہم انسانیت لائیں گے، ان کی ضد انسانیت، ان کی حیوانیت خود بخود سامنے آ جائے گی. جو کچھ انسانیت اور اسلام میں تھا وہ ہم سب لے آئیں گے، اور اس کے بعد جب ان کی حیوانیت سامنے آئے گی تو لوگوں کو خود بخود فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے گا. اور اس انسانیت کے باب میں حضرت علی اصغر سب سے بڑا چیپٹر ہے. اب دیکھیے، بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے حضرت علی اصغر کا کردار کیا ہے. یقین مانیے، دلائل کربلا کے اندر سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل حضرت علی اصغر کا سر اقدس. کوئی دنیا کا کمانڈر اتنے سے بچے سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا، اتنے سے بچے سے وہ دلیل نہیں بن سکتی تھی دنیا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے اندر بن گئی. یعنی عالم یہ تھا کہ جب حضرت علی اصغر کا سر کوفے کے اندر لایا گیا تو ہر آدمی نے جان لیا بنی امیہ حیوان ہے، یہ بنی امیہ درندے ہیں. کیوں؟ ہر ایک نے کہا اگر مارنا تھا دشمنوں کو مارتے، یہ 6 مہینے کے بچے کو مار کے تمہیں کیا ملا؟ آپ نے دیکھا، امام نے انسانیت کو لے کے آئے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمام انسانیت لے کے آئیں گے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا. کیوں؟ جنگ تلواروں کی نہیں تھی کہ وہ تلواروں کو جمع کرتے، جنگ نیزوں کی نہیں تھی کہ وہ نیزوں کو جمع کرتے، جنگ انسانیت کی تھی. تو وہ جو بہترین انسان تھے ان سب کو لے کے اپنے ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمام انسانیت کو لے کے آئیں گے، اور تمام بہترین خواتین کو لے کے آئے، بہترین مردوں کو لے کے آئے، بہترین جوانوں کو لے کے آئے. اب کیا ہوگا؟ جب ان بہترین کے مقابلے میں وہ پست آئے گا تو اس کی پستی خود بخود نظر آ جائے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سفید علم لے کے آئے اور کوئی سیاہ جھنڈا لے کے آئے. سفید جھنڈا اور سیاہ جھنڈا دونوں واضح ہو کر مختلف ہو جائیں گے. کوئی معمولی بصیرت رکھنے والا بھی ہوگا تو اس کا سمجھ میں آ جائے گا یہ سفید ہے اور وہ سیاہ ہے. یہ کام امام نے کربلا کے اندر کیا. بس بنی امیہ کو تو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا انہوں نے انسانیت کے ذریعے سے. کہا ٹھیک ہے، ہم انسانیت کے ذریعے ان کو شکست دے دیں گے. بنی امیہ کا چیپٹر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. وہ جو بنی امیہ اگر دھوکہ دے سکتے تھے کہ ہم خلیفہ ہیں، ہم خاندان رسول میں سے ہیں، شام کے اندر مشہور کیا ہوا تھا ہم اہل بیت ہیں. شام میں بے اتفاق شامی اس بات کے معتقد تھے بنی امیہ اہل بیت ہیں. کتنی دفعہ انہوں نے یہ بات کہی، تمام دعوے ختم ہو گئے اسلام کے اور نفاق کے، سارے دعوے کربلا کے بعد بنی امیہ کا چیپٹر ختم ہو گیا. اب اس بنی امیہ کے پیچھے ایک میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ جس طرح بنی امیہ کو ہم نے بے نقاب کر دیا، ان کے جیسوں کو تم عزاداری سے بے نقاب کرو. ہم نے بنی امیہ کو بتا دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے اعمال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایسا کوئی آدمی حکومت پہ دیکھو اس کو اتار ڈالو، باقی کام تم کرو. یہ ایک میسج تھا امام کا. دوسرا پیغام، امام نے بنی امیہ کا مقابلہ اس طرح سے کیا، عام مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ عام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں اور میں نے اسلام کو بچانے میں جو اصول اختیار کیا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا. تم کیوں گریز کرتے ہو؟ تم کیوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اختیار نہیں کرتے؟ بس ایک بنی امیہ کے مقابلے میں جد و جہد کہ اس کو انہوں نے انسانیت کے ذریعے ختم کیا. عام انسانوں کو کیا پیغام دیا؟ عام مسلمانوں کو کیا پیغام دیا؟ انہوں نے کہا اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک کیا تو تمہارا دین مٹ جائے گا، اور اگر تمہیں دین کو زندہ رکھنا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو انجام دو، اس میں تمہارا دین زندہ رہے گا. اور قید کیا ہو؟ انہوں نے اپنے کام کے ذریعے سے بتایا کہ جب اسلام پر وار ہو جائے تو پھر قید کوئی قید نہیں ہے. دیکھو میں نبی کا نواسا ہوں، میں نے جان دے دی، میرا خاندان نبی کا خاندان تھا، میں نے تمام جوان قربان کر دیے، عطرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں تھیں ان کو لے کے میں بازار میں آ گیا، اطفال اہل بیت اطہار علیہ السلام دنیا کے پاکیزہ ترین تھے ان کو میں نے قربان کر دیا، اموال میں سے میں نے کچھ نہیں چھوڑا، اپنی عزت و ناموس کو میں نے اسلام کی خاطر داؤ پہ لگایا، ان تمام کاموں کو کر دیا. تم بھی جب اسلام کو خطرے میں دیکھو تو ان تمام کاموں کو کر گزرو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر وہ عمومی پیغام تھا جو نبی امام حسین علیہ السلام کربلا کے ذریعے دے رہے تھے. تیسرا کام، اپنے ماننے والوں سے کیا چاہ رہے تھے؟ ایک بنی امیہ، ان کے لیے پیغام ہو گیا، ان کا کفر واضح کر دیا. دوسرا عام مسلمان، ان کے لیے پیغام کیا ہوا؟ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی پیروی کرو، اس میں اسلام کی حیات ہے. اپنے ماننے والوں سے کیا چاہ رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں اپنے ماننے والوں سے دو درجے میں کام چاہ رہے تھے. پہلا درجہ، سب سے پہلے جو چیز چاہ رہے تھے اپنے ماننے والوں سے وہ یہ کہ آؤ کربلا کے واقعے کو مٹنے نہ دو. پہلا کام تو یہ کرو کہ کربلا کا واقعہ مٹے نہیں. آپ نے دیکھا جو چھٹے امام کے، آپ نے ابھی اقوال سنے تھے کہ فرمایا 50 آدمیوں کو رلائے جنت ہے، 1 آدمی کو رلائے جنت ہے، شیر پڑے جنت ہے. کیا واقعہ ہے یہ؟ چاہتے ہیں پہلا مرحلہ تو یہ ہو کہ دشمن کربلا کو مٹا نہ سکے، اور وہ دشمن ہوشیار تھا. آپ یقین، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام شام پہنچے اس وقت دشمن مٹانے کی جد و جہد شروع کر چکا تھا. جب شام پہنچے فوراً یزید نے کہا میں نے نہیں کہا تھا حسین کو قتل کرو، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کروا دیا. میں نے نہیں کہا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے حکم نہیں دیا تھا، یہ تو عمر ابن سعد نے کروایا. یہ کیا کوشش ہے؟ یہ کوشش ہے کربلا کو مٹانے کی کوشش. یا وہ کہتا ہے کہ آپ کے باپ کی میں پیسہ دینے کو تیار ہوں. یا متوکل کیا کام کرتا ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے دشمن فوراً سمجھ گیا تھا کہ اب ہمیں کربلا کو مٹانا پڑے گا، غلطی کر دی ہے، اب اس غلطی کو مٹانا پڑے گا. ان کے ماننے والوں کا پہلا کام یہ تھا کہ دنیا میں کربلا کو اتنا زندہ کر دو کہ کوئی مٹانے کا سوال ہی نہ ہو. پہلا درجہ، لہذا کہا شیر پڑھو تمہارے اوپر جنت ہو جائے گی. کیوں؟ اس تحریک میں شامل ہو گئے، تم نے کربلا کو زندہ کر دیا. لیکن کیا یہ پورا کام تھا؟ یہاں سے عزاداری کا پہلا پہلو کیا ہے؟ عزاداری کا پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ کربلا کے واقعے کو زندہ رکھے، کوئی اس کو مٹا نہ سکے، کوئی اس کو چھپا نہ سکے، کوئی اس کو تاریخ میں محو نہ کر پائے. یہ کام بحمداللہ انجام پا گیا. اب کربلا کا واقعہ مٹے گا نہیں، یہ تو وہ حرارت امام حسین کے نام پر لوگوں کے دلوں میں ہے جو اب بجھے گی نہیں. اب کربلا کا واقعہ کوئی نہیں مٹا پائے گا، ہم سب اس بات سے واقف ہیں. لیکن کیا ماننے والوں کا کام یہیں پر ختم تھا؟ یہ پہلا درجہ تھا. دوسرا درجہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہ ہمارے ماننے والے اسلام کے دفاع میں ہونے والے تمام کاموں میں سر فہرست ہوں گے. آپ ذرا تصور فرمائیے، سادات کا اتنا احترام کیوں دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے؟ کیوں سادات کو اتنا زیادہ آگے بڑھایا؟ کیوں دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے اوپر بات آتی تھی، اگر کوئی سید ہوتا تھا وہ سامنے آ جاتا تھا، کہتا تھا میں اسلام کو بچاؤں گا. لوگ اسلام کو خطرے میں دیکھتے تھے، سادات کی طرف رجوع کرتے تھے، کہتے تھے یہ سادات ہوں گے جو اسلام کو بچائیں گے. بالکل یہی کام شیعان اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، بالکل یہی کام عزاداری کرنے والوں کا ہے کہ اگر کہیں اسلام کو خطرے میں دیکھیں، ایک طرف سے عزاداری کو زندہ کیا، کربلا کا نام زندہ ہوا، اور دوسرا کام یہ کہ جہاں کہیں اسلام خطرے میں آئے یہ اہل عزاداری اسلام کو بچانے والوں میں سر فہرست ہوں. یہ آئیں سب سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، یہ آئیں سب سے پہلے اسلام کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں اور کہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو زندہ کیا، اور کربلا کو زندہ کر کے ہم نے ایک درس لیا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ اسلام کے دفاع میں ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے. لہذا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ سلسلہ دروس کس طرح بنے گا، تو یہ اس طرح بنے گا کہ عزاداری میں کربلا کی یاد ہو، اور کربلا کی یاد میں امام حسین کی شخصیت زندہ ہو، ان کی تحریک، ان کا جذبہ، ان کا ایثار، ان کی حکمت عملی، ان کی وظیفہ شناسی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جب یہ چیزیں زندہ ہوں گی تو خود بخود اسلام کو زندگی مل جائے گی. میں سمجھتا ہوں ہم نے کوتاہی کر دی، وہ یہ کہ ہم نے پہلے مرحلے میں اکتفا انجام دے کر بس اسی پر اکتفا کر لیا. ہم نے پہلا مرحلہ بخوبی انجام دیا، ہمارے اجداد نے، جن لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ رکھا، اپنے جانیں قربان کر کے انہوں نے کربلا کے واقعے کی یاد کو زندہ رکھا. اب دوسرا عمل یہ تھا کہ اس کربلا کے واقعے کی یاد کے پیچھے جو روح کربلا ہے، جو اسپرٹ تھی پورے واقعے کی، وہ زندہ ہوتی، امر بالمعروف سامنے آتا، لوگوں کے فداکاری، ایثار اور قربانی سامنے آتی. بدقسمتی سے یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہم نے اس میسج کی ادائیگی میں، اس پیغام کی ادائیگی میں کمی کی. ہم صرف اس بات پر رک گئے کہ کربلا زندہ ہے، لیکن کربلا کے زندہ ہونے کے پیچھے جو روح کربلا زندہ ہونی چاہیے تھی وہ کم لوگوں کے اندر زندہ کر پائے. اب نتیجہ یہ ہوا ہمارے کام کا، وہ یہ کہ 2 مہینے لوگ بھرپور طریقے سے کربلا کو زندہ رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا یہ وظائف میں سے ہے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہیں، اگر ہم نہیں کرتے تو ہم ذمہ دار ہیں. لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ باقی جہاں کہیں اسلام کے اوپر حرف آتا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہم اہل کربلا تھے، کربلا والوں نے اسلام کے دفاع میں اپنی جان دی تھی، ہم جو اہل کربلا ہیں ہمیں سب سے پہلے آگے آنا چاہیے تھا، اور آگے آگے آنا چاہیے ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے اوپر بات ہے. مثال کے طور پر اسلام پہ بات آنے کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا جب کسی کو دیکھو حلال کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے، حرام کو حلال میں تبدیل کر رہا ہے، تم اپنی آواز اٹھاؤ، تم اپنے اعتراض کو پیش کرو، تم اپنی آواز میں وہ قدرت لے کے آؤ کہ حرام کو حلال کرنے والا رک جائے. بدقسمتی سے ہم اہل عزاداری تھے، ہم نے عزاداری کی، ہم نے امام حسین کا نام زندہ کیا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ حرام کو حلال کرتے رہے اور ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا، ہم خاموش رہ گئے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. فرمایا جب بھی کسی ظالم کو دیکھو ظلم کے خلاف اٹھ جاؤ، ہم نے ظلم ہوتا دیکھا، ہم نے پھر بھی سکوت اختیار کیا، ہم نے خاموشی اختیار کی، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ابھی بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا دفاع کریں، یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کو انجام دیں. اب آپ فوراً مجھ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ ہم کس درجے پر جا کے انجام دیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے درجے پر نہیں، یہ ان کے باقی آنے والوں نے بھی نہیں کیا، باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، لیکن جس درجے تک ممکن تھا وہ تو انجام دیا. ہم تو بے تفاوت ہو گئے، ہم تو کہنے لگے جیسے اس مسئلے کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس مسئلے میں کوئی جدوجہد کرنا ہی ترک کر دی. نہ صرف جدوجہد کرنا ترک کر دی، بات کے بعض جگہ کے اوپر ہم خود عامل بن گئے کہ ہم نے اسلام کے بعض احکام کو کم توجہ دی اور اس کو پامال ہونے دیا. یہ ہماری غلطیوں میں سے تھی، ہم جو اہل کربلا تھے ہمیں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا اسلام کے دفاع کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے پیچھے ان کی حکمت عملی، میں نے اس کو 3 پہلوؤں میں بیان کیا، بنی امیہ کے لیے کیا حکمت عملی، عام مسلمانوں کے لیے کیا حکمت عملی، اور ان کے ماننے والوں کے لیے کیا حکمت عملی. کل انشاءاللہ جو سیشن ہوگا اس کے اندر ہم ان سوالات کی طرف جائیں گے کہ جس کو ہم میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جوانوں کے لیے سوالات دیکھنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ہم کربلا ہی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں کیوں نہیں مناتے جس انداز میں کربلا کو مناتے ہیں، اس کو اس کی جگہ کیوں نہیں لاتے، اسی طریقے سے غم کیوں مناتے ہیں، جلوس کیوں نکالتے ہیں، اور عزاداری کن اصولوں کے تحت کی جائے. ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ عزاداری میں کوئی اصول ہو یا نہ ہو، اور اگر عزاداری ہو تو وہ کن اصولوں کے تحت انجام پائے. آج کے لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ان موضوعات کا ذکر کریں گے جو بیان ہوئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. حسب دستور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی اور ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو تو آپ اس کو بیان فرمائیے. چند منٹس مائن کے زیادہ ہو چکے ہیں, 10 منٹ تقریباً, 5-10 منٹ ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں, لیکن ابھی بھی 5-10 منٹ باقی ہیں جس میں ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں.